बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم لوگوں کے لیے خواہشات دنیا عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر تندرست گھوڑے یا چوپائے کھیتیاں سب مزین اور آراستہ کر دی گئی ہیں کہ یہی متاع دنیا ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. سامعین, ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر urdu.sahartv.ir. اور سامعین, یہ ہے ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ. اور یہی پروگرام یعنی اسلامی تاریخ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین, ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو اس کی کمزور کارکردگی پر سخت ہدف تنقید بنایا ہے. پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عمران خان کی حکومت پر عوام کے مقبول لیڈروں کو مجرم بنا دینے کا الزام لگایا ہے. ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کے مقابلے میں شفا یابی کی یومیہ شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. اور امریکی صدر نے خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے ایک بار پھر ایران کے ساتھ سمجھوتے کا موضوع اٹھایا ہے. لیجیے اب سماعت فرمائیے خبروں کی تفصیل. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو اس کی کمزور کارکردگی پر سخت ہدف تنقید بنایا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کو اپنی کمزور اور ناقص کارکردگی اور بعض اوقات غیر قانونی اور ماورائے قانون اقدامات کی بنا پر قانونی بحران کا سامنا ہے. مجید تخت روانچی نے زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امریکہ کی اعلی کار نہ بنے. اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے سلامتی کونسل کو مغربی ممالک کے زیر تسلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض مستقل اراکین اس کونسل سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ خود بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں جواب دہ نہیں رہی ہے. مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل میں اراکین کی تعداد کے لحاظ سے ترقی پذیر ممالک کی کمزور نمائندگی اس کے غیر جمہوری ہونے کا سبب ہے. ایران میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ اتوار کو بھی جاری رہا۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے اتوار کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 11,561 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 1,333 کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 294 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 50,310 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایران میں کورونا کی نئی لہر میں یومیہ اموات کی تعداد 450 سے زیادہ اور متاثرین کی یومیہ تعداد 13,000 سے زیادہ ہو گئی تھی، جس میں گزشتہ چند روز سے مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے مزید کہا کہ ملک میں اب تک 7,30,798 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ہفتے اور اتوار کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 3,308 نئے مریضوں اور 58 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اسی کے ساتھ کورونا کے مزید 2,483 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,16,499 ہو چکی ہے، جن میں سے 8,361 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 3,55,012 افراد کورونا کو مکمل طور پر شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 53,126 ہے، جن میں سے 2,436 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے عمران خان کی حکومت پر عوام کے مقبول لیڈروں کو مجرم بنا دینے کا الزام لگایا ہے۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے لاہور میں اپنی جماعت کے سوشل میڈیا ورکرز کنونشن سے آن لائن خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے بقول ان کے آزادی اظہار کا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے زیر کنٹرول ذرائع ابلاغ عامہ نے مسلم لیگ نون کے خلاف تشہیراتی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے زیر کنٹرول ابلاغیاتی اداروں سے سیاہ کو سفید ثابت کرنے کا کام لے رہی ہے۔ میاں نواز شریف نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب دنیا بدل چکی ہے، سوشل میڈیا کی شکل میں آزادی اظہار کا نیا ذریعہ سامنے آ چکا ہے جو جابروں کے شکنجے سے آزاد ہے۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ آزاد سوشل میڈیا کی وجہ سے اب پاکستان کے سچ کو چھپانا اور عام آدمی کی آواز کو دبانا ممکن نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کے مقابلے میں شفا یابی کی یومیہ شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے بتایا کہ ہفتے اور اتوار کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 36,011 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور اس کے مقابلے میں 41,970 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے۔ ہندوستان میں ہفتے اور اتوار کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 482 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,40,300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 96,60,800 سے زیادہ ہو گئی ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 96,60,800 سے زیادہ، نیز کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 91,11,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر 4,03,000 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 4.81% شفا یابی کی شرح 94.37% اور اموات کی شرح 1.45% بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے 8 دسمبر کو کسانوں کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں کی ملک گیر ہڑتال کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ مذاکرات کا ڈھونگ کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے کارکنوں کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ 8 دسمبر کی ملک گیر ہڑتال میں کسانوں کا بھرپور ساتھ دیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں متنازع زرعی قوانین کو لے کر جہاں مرکزی حکومت اور کسانوں کے مابین مذاکرات میں تعطل برقرار ہے، وہیں ان قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاجات آج 11ویں دن بھی جاری رہے، جس کے دوران بلاڑی سمیت دہلی کے مضافاتی علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ گزشتہ سنیچر کو کسان لیڈروں اور مرکزی وزراء کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے۔ اس ہفتے کے یہ تیسرے اور ستمبر سے اب تک کے یہ 5ویں مذاکرات تھے۔ 5 گھنٹے کی طویل گفتگو کے باوجود یہ مذاکرات بھی ناکام رہے تھے۔ کسان ان متنازع زرعی قوانین کو واپس لیے جانے کے مطالبے پر اڑے ہیں، لیکن حکومت ان قوانین کو واپس لیے جانے کے امکان کو خارج کر چکی ہے، لیکن حکومت نے ان قوانین میں اصلاح کا عندیہ دیا ہے۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ مرکزی حکومت مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ بزرگوں اور بچوں کو گھر بھیج کر دہلی کے مضافات میں ہونے والے احتجاجات کا دائرہ کم کریں۔ مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان 6ٹے دور کے مذاکرات آئندہ بدھ کو ہوں گے، جن میں بتایا جاتا ہے کہ حکومت نئی تجویز پیش کرے گی۔ دریاسنا 8 ستمبر کو کسانوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی خاطر ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ کسانوں کی اس ہڑتال کی کال کی دہلی کی حکمراں عام آدمی پارٹی سمیت بائیں بازو کی جماعتوں آر جے ڈی، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے اور مغربی بنگال کی حکمراں ترنمول کانگریس نے بھی حمایت کی ہے۔ تلنگانہ کی حکمراں ٹی آر ایس نے بھی کسانوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ کسانوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر بجلی قانون میں اصلاح سمیت ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو وہ قومی دارالحکومت دہلی کو پہنچنے والے سبھی راستے بند کر دیں گے۔ انہوں نے بے معنی مذاکرات سے واک آؤٹ کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ کسانوں نے پچھلے مذاکرات کے دوران خاموش احتجاج بھی کیا تھا اور حکومت کو ایسے پلے کارڈز بھی دکھائے تھے جن پر لکھا تھا یس اور نو، یعنی حکومت بتائے کہ وہ ان زرعی قوانین کو واپس لے گی یا نہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
امریکی صدر نے خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے ایک بار پھر ایران کے ساتھ سمجھوتے کا موضوع اٹھایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جارجیا میں سینٹ کے 2 امیدواروں کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر ایران سے سمجھوتا کر لیں گے۔ اس انتخابی مہم کے موقع پر ٹرمپ نے طبی ہدایات کی بھی پابندی نہیں کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابات میں کامیابی کی صورت میں ایران کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار ہونے کا دعویٰ دہراتے ہوئے کہا کہ ان کی کامیابی کے فوراً بعد ہی ایرانی سمجھوتے کے لیے ان کے دفتر میں پہنچ ان کی کامیابی کے فوراً بعد ہی ایرانی سمجھوتے کے لیے ان کے دفتر میں پہنچ جائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے دعوے میں کہا کہ جو بائیڈن اور ڈیموکریٹ کا مقصد ایران کو اربوں ڈالر تک رسائی دلانا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایک ہندوستانی ڈیزائنر نے دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے جڑی انگوٹھی تیار کر کے اپنا نام گنیز بک میں درج کرا لیا ہے۔ اس شاہکار کو 25 سالہ ڈیزائنر ہریش بنسل نے ڈیزائن کیا ہے، جس کی تیاری میں کئی مہینے کا عرصہ لگا۔ ہریش بنسل کی تیار کردہ انگوٹھی کا وزن 165 گرام ہے اور اس میں 12,638 ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اس انگوٹھی کو سدا بہار پھول کا نام دیا گیا ہے اور آسانی کے ساتھ پہنا بھی جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کے اس فنکار نے کہا کہ وہ اسے فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے مغرب کے رویے اور ایران کے رد عمل کے تناظر میں ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت نے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار جعفر رضی خان سے گفتگو کی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے یہ اہم گفتگو۔
جعفر رضی خان صاحب، ایران کی پارلیمنٹ نے جو ایکشن پلان پاس کیا ہے اور اس کے ذریعے اس نے ایران کی حکومت کو ریٹیلیٹ کرنے کا پابند بنا دیا ہے، بعض اقدامات اگر یورپ اور امریکہ کی طرف سے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پابندیاں ختم نہیں کی جاتی ہیں تو ایران کی حکومت بعض اقدامات کی پابند ہوگی، اس میں کہا کیا گیا ہے؟ مختصر الفاظ میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک بار یاد دہانی کرا دیں کہ اس ایکشن پلان کے اہم نکات کیا ہیں۔
دیکھیے، یہ جو ایکشن پلان ہے یہ بیسیکلی ہے اس خوش فہمی کو کاؤنٹر کرنے کا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد جو ہے وہ یو ایس کی پالیسی ایران کے بارے میں سراسر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یا کریکٹ ہو جائے گی یا ٹوٹلی جو ہے اس کو ریورس کر دیا جائے گا اور بائیڈن جو ہے وہ جے سی او پی اے کی طرف لوٹ آئے گا اور جو ہے وہ، لیکن یہ جو ایکشن پلان ہے اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ یو ایس کی جو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ملزم کیا گیا ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی اپنائے کہ جس میں یو ایس کی سینکشنز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اس بات کو ٹوٹلی طور پر جو ہے کہ ریگارڈ لیس آف جو بھی وائٹ ہاؤس کے اندر ایڈمنسٹریشن ہو، خواہ وہ ٹرمپ ہو یا خواہ بائیڈن ہو، یہ ہے کہ جو ایران کے لیگلی اور ڈپلومیٹکلی یا جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نارمز کے حوالے سے جو رائٹ بنتے ہیں گورنمنٹ ملزم ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایرانی عوام کے انٹرسٹ کو اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرے۔ تو اب اگر اس قسم کی جو ہے جو کمٹمنٹ جی سی او پی او میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو ہے اس کو یا یونائٹیڈ نیشن نے اس کو جو انڈورس کیا ہے، اگر اس کی مکمل جو ہے وہ اس طریقے سے وائیولیٹ ہوتی ہے یہ ٹریٹی یا ایرانی عوام کے حقوق یا وائیولیٹ ہوتے ہیں تو ایرانی گورنمنٹ ملزم ہوگی کہ ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی بنا کے جو ہے اس ڈیل کو ون سائیڈڈ طور پر اس پہ کمٹ نہ رہے، بلکہ اگر دوسری سائڈ بھی اس کا ریکویسٹ کرتی ہے تو اس طریقے سے آگے بڑھے، اور یہ بہرحال اس میں یہ کچھ کلاسز ہیں جس کو گارڈین کونسل جو ہے ممکن ہے اور اس بل کے اندر کچھ امینڈمنٹس کرے، لیکن میں ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہے یا ایران کے اندر جو اگلی گورنمنٹ نیکسٹ الیکشن کے تھرو جو کہ نیکسٹ ایئر بن رہے ہیں تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہے اور اس کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا کہ ایران کے اکنامک حوالے سے، ایران کے پولیٹیکل انٹرسٹ اور ایران کا جو رائٹ فل ہے حق ہے نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی تاریخ، اور سامعین یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی پروگرام یعنی اسلامی تاریخ پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک پروگرام مرتب کرنے کی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمیں سعادت بخشی۔ ناظرین، تاریخ ایک نہایت ہی شریف علم ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شرافت سے۔ آپ دیکھیے کہ جو یعنی شریف قومیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو شریف کارنامے ہیں۔ دیکھیں تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہر قوم کے بارے میں نقل ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ شریف ہو یا وہ برے اور رذیل اقوام ہوں، جو شریف ہیں ان کے شریف واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو بری قومیں ہیں ان کے برے واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے تاریخ سے وہی قومیں محبت کرتی ہیں، وہی انسان محبت کرتے ہیں جو خود شریف ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ تاریخ دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس تاریخ میں ان کے بزرگوں کے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے بزرگوں نے جو واقعات وہاں پر انجام دیے ہیں جو ان کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، تو وہ اس کو یاد رکھتے ہیں، آنے والے نسلوں کو سناتے ہیں اور ان واقعات کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو برے افراد ہیں، جب وہ اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، جو بری قومیں ہیں، جو رذیل اقوام ہیں، جب وہ اپنی قوم پر نظر ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی تاریخ میں ان کو کیا ملے گا؟ وہی برے واقعات ان کو ملیں گے، کوئی منکر خدا نظر آئے گا، کوئی پتہ چلا دشمن خدا نظر آئے گا، کوئی بت پرست نظر آئے گا، نتیجتاً انہیں شرمندگی ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسے افعال ان کی زندگی میں نظر آئیں گے کہ جو خلاف عقل، خلاف منطق ہیں، تو اور یعنی خلاف علم ہیں، تو ظاہر ہے انہیں افسوس ہوتا ہے، وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا شریف علم ہے کہ اس کو ہمیشہ شرفا زندہ رکھتے ہیں اور شرفا اس کو باقی رکھتے ہیں، چونکہ وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے منارہ افتخار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حضور اور حضور کے اہل بیت کی محنتوں کے نتیجے میں انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے کہ جو وہ جہالت اور جاہلیت میں جو مبتلا دور تھا انسانیت کا، وہ اس منزل پر پہنچ گیا۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ اسی حوالے سے ہے، اور اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیو میں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ دوسرے مہمان ہیں، لیکن سب سے ملاقات کریں گے، پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان تاریخی موضوعات پہ ہمیں بولنے کا، یہاں پہ خدمت کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح میں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
اس کا شکر گزار میں بھی ہوں کہ آپ نے آخر کو یاد کیا اور ہم تبلیغ کے لیے، ہم خدمت اپنے ناظرین کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، میرا جو آج آپ سے سوال ہے، آج الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہاں سے درواقعی یہ ایک پیش خیمہ ہے اسلامی تاریخ کا، جیسے کہ ہماری گفتگو بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہے، وہ ہے عام الفیل، اور عام الفیل میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑا مشہور سال ہے جس کو ہم عام الفیل کہتے ہیں، اس کو عام الفیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام قوموں کی اپنی اپنی تاریخیں ہوتی ہیں،
جی،
اور ان تاریخوں کو کسی نہ کسی حادثے کے ساتھ اپنے سال کو بیان کرنے کے لیے اس حادثے کی اہمیت اتنی ہوتی ہے،
جی،
کہ وہیں سے وہ ان کا ابتدائی شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر دیکھیں عیسویں، اگر ہم سال عیسویں دیکھیں،
جی،
میلادی سال کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے،
بالکل،
یا اگر ہم اپنا اسلامی سال دیکھیں تو اگر ہمیں ملے گا کہ ایک ہجرت، ایک اتنا بڑا واقعہ تھا اسلامی تاریخ میں کہ ہجری قمری وہاں سے،
یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہے کہ جو بالکل رخ موڑ دیتا ہے، یعنی ایک ٹرن ہے پوری تاریخ کے لیے۔
جی، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو لوگ اس کی اہمیت کی پیش نظر بتاتے ہیں کہ وہ جو واقعہ، چونکہ اتنا عظیم واقعہ کوئی بھی ہو،
جی جی،
اس سے اتنے سال پہلے یہ بات ہو چکی تھی، اس سے اتنے سال بعد میں یہ واقعہ ہو چکا تھا.
صحیح.
تو عربوں میں دیکھو جہالت کی وجہ سے وہ ان کی وہ ڈیٹ اور وہ ان کے پاس کوئی خاص سال نہیں تھا.
جی.
لیکن جو عام الفیل، جو عام کہتے ہیں کہ سال کو، اور فیل صحیح. کہتے ہیں یہ جو ہاتھیوں کو.
جی بالکل.
اب یہ ہاتھیوں والا جو اصحاب فیل قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، ہاتھیوں والا جو واقعہ پیش آیا، وہی ایک معیار بن گیا عرب دنیا کے لیے.
صحیح.
کہ وہ اس کو اپنے جو واقعات کو، مثلا اتنے سال پہلے سے یہ واقعہ ہوا تھا، اتنے سال پہلے سے یہ واقعہ ہوا تھا، وہ جی. کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا کہ جب جناب عبد المطلب یہ کعبہ کی بنی ہاشم کا جو دور گزرا تھا، اس وقت ان کے پاس کعبہ کی جو کنجیاں تھیں اور جو
کلید بردار تھے،
اس زمانے میں یہ حالات وہاں پہ تھے.
جی.
اور فیل، اصحاب فیل ایک معروف واقعہ ہے، ہم جو
جی جی.
ہمیں بچوں کو بھی پتہ ہے، سورہ فیل کے اندر بھی یہ ہے
جی
کہ ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ یمن والی سائڈ سے ایک
جی.
لشکر آیا اور ہاتھیوں پہ چونکہ سوار تھا
جی.
اور انہوں نے کعبہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، جس طرح کہ پہلے بھی تاریخی مقام پرام میں ہم دیکھتے ہیں
جی.
کہ بنی ہاشم کو اس واقعے نے جی. اللہ تعالیٰ کی اس غیبی مدد نے، ان جو اتنا بڑا لشکر تھا
صحیح
فیل جو اس کے اوپر ایک بیٹھ کے آئے تھے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، ان سے جب اللہ تعالیٰ
نظر میں تو سب سے بڑی مخلوق وہی تھی
جناب، سب اس وقت ہار چکے تھے
بالکل.
لیکن اب قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اور یہ عربوں کو اور ہاشمیوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے اور
جی.
یہ یہودی جو اس طرف سے آئے وہ قبضہ کریں. اللہ نے جب مدد کی تو سب کا عقیدہ راسخ ہو گیا، ہاشمیوں پر بھی اور عربوں پہ بھی، اور خانہ کعبہ کی عزت اور عظمت وہاں سے بڑی. اسی کے ساتھ مربوط ہو گیا عام الفیل، پوری اس عرب معاشرے میں
مشہور ہو گیا،
مشہور ہو گیا
ہاتھیوں والا سال،
ہاتھیوں والا سال.
جی
اسی سے بولتے تھے چند سال پہلے، مثلا ابھی ہم نے بھی دیکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، مثلا ان کے والدین نے کب شادی کی، یا اس سے جو مربوط واقعات ہیں، تو ہم بھی اسی کو ایک معیار لے لیا.
جی بالکل، بہت شکریہ محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عام الفیل، چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ عام الفیل، یہ ہاتھیوں والا سال جیسے ہمارے مہمان نے بیان فرمایا، اور اس سال میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، تو مختصر طور پر آپ اشارہ کیجئے ان واقعات کی طرف کہ اس سال میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے.
اول تو میں خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے پہلے اسی سال آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور جہان فانی کو منور فرماتے ہیں.
جی.
اور جب یہ عام الفیل کا سال شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، بدایہ ہوتا ہے،
جی
تو وہیں چند واقعات پیش آتے ہیں. اول تو یہ جو ہے عام الفیل ارحاسات میں سے ایک ارحاس ہے، جیسے معجزات کہتے ہیں، معجزات میں سے ایک معجزہ، اسی طریقے سے ارحاسات میں سے ارحاس تھا. ارحاس کسے کہتے ہیں؟ جب
اگر پہلے آپ اور جو واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کریں تو انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے دوسرے سوال
جی.
اس سوال کی طرف.
تو یہ بھی وہی ایک ارحاس میں سے ایک ارحاس ہے، ارحاسات میں سے ایک ارحاس ہے. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں جو ہے تاریخ ولادت ہے، اس
جی.
میں آپ پیدا ہوتے ہیں
بالکل.
اور جب آپ متولد ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت کئی حادثات، کئی واقعات جو رونما ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایوان کسرہ کا شکست ہونا، اور اس کے جو ہے 14 کنگورے کا گرنا، دریائے ساوا کا خشک ہونا، اور اس کے بعد جو ہے دریائے سماوا کا پر ہو جانا پانی سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک طرف اس طرف خدا بند متعال خشک کرتا ہے، اور ایک طرف جو ہے پانی آتا ہے سماوا میں، وادی سماوا میں.
جی
تو اور اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں، اور جو ہے آتش کزے فارس کو جو ہے خاموش ہونا، جو ہزاروں سال سے جو ہے روشن تھا، شعلہ ور تھا.
جی
اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں، جس میں سے مہم یہ ہے دریائے ساوا کا خشک ہونا بہت بڑا حادثہ ہے، واقعہ ہے.
جی
اسے سماوا کا پور ہونا آپ سے، اس طریقے سے چند واقعات ہیں، اس میں سے ایک عام الفیل بھی ہے.
صحیح بالکل. تو یہ آپ جو ارحاس بیان فرما رہے تھے، کیسے کہتے ہیں ارحاس؟
ارحاس معجزے اور ارحاس میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی, چاہے آدم رہے ہوں یا آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی رہا ہو, اس میں سے جب بھی کوئی نبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے, اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے, رونما ہونے والا ہوتا ہے, تو اس سے پہلے کچھ حادثات ہوتے ہیں. حادثات اس لیے ہوتے ہیں, یہ ارحاس اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے ایک دعوے کی طرف, ایک دعوت کی طرف, ایک دعوے کی طرف متمرکز کیا جائے,
یعنی کسی اہم اس کی کسی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا سکے.
جسے ارحاس کے معنی خود ہی اصرار اور اثبات کے ہیں
جی,
یعنی کسی, یعنی اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کو اثبات کیا جائے, اصرار کیا جائے کہ کچھ ہونے والا ہے,
صحیح,
اسے ارحاس کہتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے, اس سے پہلے یہ ارحاسات دنیا میں آئے, اور یہ جو چار پانچ چیزیں میں نے ابھی بتائی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں پانچوں چیزوں کو ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں. میں حدیث نہیں لینا چاہتا, پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت تو گیر ہے, تو لہٰذا یہ جو ارحاسات ہوئے ہیں پانچ جو ابھی میں نے بتائے, یہ اسی روز ہوئے ہیں جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں.
صحیح,
تو لہٰذا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ارحاس اور معجزے میں فرق یہی ہے
جی,
کہ ارحاس یعنی دعوے نبوت کے پہلے یعنی امور خارق العادہ جو رونما ہوتے ہیں,
صحیح,
لیکن معجزہ جو دعوے نبوت کے ساتھ امور خارق العادہ پیش آتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں,
جو اس دعوے کے بعد ہوتے ہیں یا اس کی دلیل کے طور پہ ہوتے ہیں اس کو معجزہ
کہتے ہیں.
صحیح,
اور بہت شکریہ. دعویٰ اس کو ارحاس کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ. قبلہ ولادت تک ہم پہنچ گئے ہیں آپ سے, ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ ولادت منعقد ہوئی.
یقیناً جس طرح عرض کی آپ کی خدمت میں کہ عام الفیل ایک اتنا بڑا عظیم واقعہ, اگرچہ معروف ہے عام الفیل اس ہاتھیوں کے واقعے کے ساتھ, لیکن یہ بالکل وہی زمانہ ہے کہ جس میں ایک اور عظیم واقعہ, ایک اور عظیم شخصیت کا جو ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں, اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آمنہ کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ بھی اس سال کی ایک عظمت کا ایک اور نمونہ ہے کہ جناب عبد المطلب سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو مختصر سمے یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا, ان کے پاس اولاد نہیں تھی, جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اگر 10 بیٹے دیں تو میں قربانی کروں گا.
صحیح,
تو جب 10 بیٹے دیے گئے تو سب بیٹوں کو, جب 10واں بیٹے کچھ باشعور ہو گئے تو اب کا قربانی کا وقت آ گیا.
صحیح,
سب بیٹوں کو بلایا گیا, قرعہ ڈالا گیا, دو دفعہ تین دفعہ قرعہ ڈالا گیا جو جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا
جی,
اور ان کو جب قربانی کرنے کے لیے مصر تھے جناب عبد المطلب کہ میں اب اپنے اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں
جی,
تو لوگوں نے وہاں پہ مانے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جو آپ کی پیشانی کا جو ایک نور ہے وہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جناب عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہے ہیں, ہم اس شخصیت کو, اس عظیم شخصیت کو, اس نور کو ہم
نہیں ہونے دیں گے.
تو انہوں نے کہا پھر ہم قربانی نہیں کرتے, لیکن جناب عبد المطلب نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ یہ ہوا کہ خون کے بدلے خون ہی ہونا چاہیے. تو پھر کہا چلے ہم 10 اونٹ قربان کرتے ہیں. اس طرح یہ سلسلہ چلا 100 اونٹوں تک, جب ایک سلسلہ پہنچ گیا تو 100 اونٹ قربان کیے گئے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ واقعہ عام الفیل سے ایک سال پہلے کا.
صحیح,
ایک سال پہلے چونکہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قربانی دے دی گئی
جی
اونٹوں کی, تو آپ گئے اور وہب کے پاس, اور ان کی جو بیٹی تھی آمنہ
جی
سلام اللہ علیہا, ان سے جناب عبداللہ کی شادی کی. ایک سال پہلے کے یہ بات ہے عام الفیل سے.
صحیح,
اور عام الفیل میں ہی
حضور
یہ
کی ولادت,
حضور کی ولادت ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ, وہ جی بیماری کی وجہ سے ایک تجارتی کاروان میں جاتے ہیں شام کی طرف, واپسی پہ
جی
ایک بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے
ہیں. یہ بھی اسی سال میں واقع رونما ہوتا ہے.
یہ بھی اسی سال میں نا, 6 مہینے پہلے,
یعنی عام الفیل سے
بالکل متصل.
صحیح,
کچھ عرصہ پہلے
جی,
کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بیان کی جاتی ہے, اور یہ کون سا سال ہے
جی,
یہ 20ویں سال, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات دیکھا جائے تو ہمیں روایات میں ملتا ہے, مثلا تبری دیکھیں یا جناب کچھ اور ان کو اس میں دیکھیں, مسعودی, جناب مسعودی جو لکھتے ہیں اپنی تاریخی کتاب میں, وہ لکھتے ہیں 570 یا 571 عیسوی.
صحیح,
عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ وہ بھی ایک واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا تولد، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا میں آنا، وہ عام الفیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہاں پہ جو انہوں نے اپنی تاریخ رکھی ہے. 571 اور 570 اس کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، اور کچھ اور بھی اس کے اندر اقوال ہیں. لیکن جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ہی ان کی ولادت ہوتی ہے، اور جناب عبد المطلب بہت زیادہ سے خوشحالی ان کے لیے باعث بنتا ہے. کیوں؟
کیونکہ
وہی جو نور تھا اس کا جو کنٹینیو جو چل رہا تھا، وہ جناب
تسلسل اس کا
تسلسل جناب عبداللہ سے بعد ایک نورانی بچے کا جب ولادت ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ یہ ان کے لیے ایک عظمت کا، اس سے یہ چونکہ قریش اس کی عظمت کو زیادہ بہتر جانتے تھے اور ان کے درمیان یہ ایک بہت بڑا مقام تھا. اور جب جیسے جناب عبد المطلب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس لایا جائے. اور اس سے پہلے جس طرح قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، اور آپ کی اس میں، اور کیا ہم نے آپ کو
پناہ نہیں دی ہے،
پناہ نہیں دی، اور کیا ہم نے جس طرح ایک اور جو دو ہی مددگار تھے، کیا ہم نے آپ کو بغیر پیسوں کو دیکھا غنی نہیں کر دیا کیا آپ کو؟ اور جناب خدیجہ کی ان کے ساتھ جو بات کے واقعات ہیں ان میں
صحیح
یہ پائے جاتے ہیں.
بہت شکریہ جی. محمد عباس کریمی صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جیسے آپ ارحاس اور معجزے کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، کہ اگر کوئی اور اس میں نقطہ ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کہ ولادت کے، حضور کی ولادت کے حوالے سے اگر کوئی اور واقعہ اس طرح کا رونما ہوا.
جی، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یعنی حضرت رسول الخدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب آپ شکم مادر میں تھے تو اس وقت آپ کی والدہ گرامی کے پیشانی مبارک سے نور جو ساتے ہوتا تھا، اور عبداللہ جو آپ کے پدر، آپ کے والد محترم تھے
حضرت
عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا فضیلت میں ہیں.
جی بالکل
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کا خدیجہ کا مال آپ کا مشہور ہے کہ آپ جناب خدیجہ بہت ہی ثروت مند تھیں، ثروت مند تھیں اس میں کوئی شک نہیں، لا شک کافی ہے، لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے وجود مبارک کی برکت تھی. کہ اس میں بعض مورخین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مال ٹھیک ہے زیادہ تھا، ثروت مند تھیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا تو اس میں زیادہ برکت آئی، لہٰذا اس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی.
جی،
اور بھی متعدد چیزیں ہیں.
بہت شکریہ، اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے عام الفیل کے حوالے سے، اور اس میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی، محمد عباس کریمی صاحب، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اور ظاہر ہے گفتگو آپ ہی سے کر رہے تھے، ہم نے آپ کو درمیان میں روکا. آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ اس سال کا نام بھی عام الفیل ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال، اور مختصر طور پر اشارہ کیا ہمارے مہمان نے بھی اس واقعے کی طرف جو قرآن بھی بیان کرتا ہے، جس کو واقعی فیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں نے حملہ کیا ہے، تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو حملہ کیا اس ہاتھیوں کے لشکر نے، تو اس کا مقصد کیا تھا، کیا مقاصد تھے ان کے، کس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی ہے؟
جی شکریہ. اس کے سلسلے میں مورخین نے جو لکھا ہے،
جی
متعدد چیزیں ہیں، سبب ہیں، لیکن اس میں سے مہم دو چیزیں ہیں.
جی،
اور اس دو چیزوں کو میں بطور مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا مقصد اور پہلی علت، مقصد بھی کہہ لیجئے، مقصد ہی کہہ لیجئے، کہ وہ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کیونکہ چڑھائی کیوں کی.
جی،
اس نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ مرکز اقتصاد ہے. جی
جی جی بالکل.
جب خانہ کعبہ کو مرکز اقتصاد دیکھا، چونکہ یہ بادشاہ تھا،
صحیح
جی، اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ مرکزیت کیوں نہ یمن پلٹائے.
صحیح.
تو اس نے ایک کلیسا بنایا قلیس نامی، اور اس میں جو ہے اس نے بہت ہی مرصع کرایا.
صحیح.
اور اس کو مزین کرایا، بہت دنوں تک کام لگا رہا.
صحیح.
اور اس نے کی تعمیر میں بڑی زحمتیں کی، اس نے واقعی زحمت کی، لیکن کیونکہ توحید کے مقابل میں اٹھا تھا لہذا برباد ہوا. اب جب وہاں سے اس نے دیکھا کہ مرکز اقتصاد خانہ کعبہ ہے تو لہٰذا ان حاجیوں کو اور ان عابدین کو جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے, بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, ان کو منحرف کرنا چاہتا تھا اپنی طرف کہ یہ لوگ آئے, وہ اقتصاد جو خانہ کعبہ میں یا مکے میں ہو رہا ہے
وہ رونق جو جی مکے کو حاصل ہے تجارتی رونق
تجارتی وہ ہمیں حاصل ہو جائے.
صحیح.
اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس لیے ایک سبب یہ ہے اس لیے چڑھائی کی. دوسرا سبب یہ ہے کہ نہیں صرف اس کا اقتصادی معاملہ تھا کہ وہ سوچ رہا تھا تجارت کی رونق ہمارے یمن میں رہے.
صحیح.
ایک یہ یہی تک مقصد تھا اور چڑھائی کا کوئی اس کا ایسا ہدف نہیں تھا.
جی.
لیکن جب ایک شخص تھا جس کو آپ نے ابھی بیان کیا تھا عمرو ابن لحی,
جی.
اس شخص نے جب سنا کہ وہاں ایک معبد بن چکا ہے, ایک کلیسا بن چکا ہے, عبادت گاہ بن چکی ہے, تو اب یہ وہاں سے یعنی مکے سے چلتا ہے رات میں کہ میں جاؤں دیکھوں کیوں مکے کے مقابل میں, کیوں خانہ کعبہ بیت اللہ کے مقابل میں ایک گھر اس نے بنوایا کہ لوگ وہاں جائیں. اب یہ غصے میں حیرانگی کے عالم میں اور غضبناکی میں وہاں جاتا ہے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ یعنی بغیر کچھ تمہید کے وہاں کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے اس کلیسا میں آیا ہوں, قلیس میں آیا ہوں کہ میں ان کی عبادت کروں اس میں آ کر, تاکہ میں یہ خبر وہاں مکے میں پہنچاؤں, لوگ یہاں وہاں سے یہاں آئے. تو وہاں جاتا ہے, ہدف کچھ دوسرا تھا, البتہ دین حنیف پہ یہ تھا. جب وہاں جاتا ہے رات کو دروازہ بند ہونے لگتا ہے تو کلید بردار کہتا ہے بھائی نکلو, تو اس نے کہا نہیں میں آج یہیں رہنا چاہتا ہوں, خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں.
صحیح.
اس کے بعد اس نے خراب کاری کی اس میں اندر,
اس میں توڑ پھوڑ کی,
توڑ پھوڑ کیا اور نجس کیا.
اچھا.
اب جب نجس کیا اس معبد کو, تب صبح کو جب یہ خبر کلید بردار کو پہنچی تو اس نے منتقل کیا اس خبر کو ابرہے کے پاس. جب ابرہے نے یہ سنا تو اس کو غیظ آ گیا, غصہ آ گیا.
جی.
کہا ایسا کیوں ہوا, ہمارے معبد کو, ہماری عبادت گاہ کو کس نے کیوں نجس کیا, اس نے آخر وجہ کیا تھی. پھر وہ تو بھاگ گیا واپس خانہ کعبہ مکے میں واپس آ گیا.
صحیح.
لیکن اس کا انتقام لینے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر بنایا اور کہ خانہ کعبہ کو مسمار کیا جائے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پایا.
جی
جی
جی بہت شکریہ. قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, گفتگو چل رہی تھی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
جی.
اس گزاری کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ حضور کا نام کیسے, یہ جو اس میں پاک محمد ہے یہ کس طریقے سے رکھا گیا.
عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ چند ماہ پہلے, 6 ماہ کا عرصہ تھا کہ پہلے جناب عبداللہ
جی
فوت ہو چکے تھے, اور جب یہ خبر ولادت کی دی جاتی ہے جناب آمنہ کے توسط سے کہ آپ جا کے بتائیں ان کے دادا کو, چونکہ والد نہیں ہے تو دادا کو خبر دی جائے.
بالکل.
جب دادا کی دی تو وہ بہت خوش ہوئے.
صحیح.
اور اس بچے کو اپنے پاس لے کے آئے.
جی.
یہاں سے ان کو یہ بات یہاں سے بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً جو عام الفیل کا واقعہ ہوا اس کے 5 راتوں کے بعد کا واقعہ ہے.
جی جی بالکل.
ولادت جو ہے وہ 5 دن کے بعد, اس جو اتنا عظیم واقعہ ہوا اس کے بعد ولادت ہوئی.
جی.
اور جناب آمنہ علیہ السلام نے, سلام اللہ علیہ نے یہ خبر ان تک پہنچائی, اور جب یہ پہنچی تو انہوں نے کہا اس بچے کو لایا جائے, اور بہت خوش ہوئے اس کو لے کے, اور خانہ کعبہ کے پاس گئے, اور اس عظیم جو عمارت جو ان کے پاس مقام جو عظمت والا تھا وہاں اس کے پاس جا کے گڑ گڑا کے روئے, اور اس بچے کے حق میں دعا کی, اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس خانہ اپنے گھر کو بچایا, ہم پہ اتنا لطف و کرم کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چونکہ نور دیکھ رہے تھے اس کے اندر, مواحد تھے سب یہ لوگ, اور اس مواحد ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جب ابرار سے پوچھا تو کوئی اور تقاضا نہیں کیا.
جی جی.
اور اپنے اونٹوں کے لیے گئے تو ابرار کو بڑا غصہ آیا.
جی.
تو انہوں نے کہا نہیں, ان للبیت ربا, گھر جو ہے اس کے لیے کوئی خدا موجود ہے,
اللہ مالک
ہے, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں.
بالکل.
گھر کا مالک ہے, اسی مالک کا شکرانہ کے طور پہ وہاں پہ آئے اور قربانی دی گئی, گوسفند وہاں پہ ذبح ہوئے.
جی.
اور پھر جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے.
جی.
ان سب کو دعوت نے بلایا گیا, وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک دعوت ہوئی.
جی.
اور اسی دعوت کے اندر پھر آپ نے ان کا نام محمد اختیار کیا, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. چونکہ یہ مرسوم نہیں تھا یہ نام عربوں میں, تو سب نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا نام ان کا رکھا ہے, چونکہ اس سے پہلے جو جناب کچھ روایات میں ملتا ہے, تاریخ طبری میں بھی ملتا ہے کہ جو جناب آمنہ تھیں وہ ان کا نام احمد رکھ چکی تھیں, اور اس کے بعد یہاں پہ جب دوبارہ اسم اور جب بیان کیا گیا اور ان کو دیا گیا کہ آپ ان کے سرپرست اور متولی ہیں بچے کے, چونکہ باپ کے بعد دادا کی باری ہے, تو آپ نے ان کا نام محمد رکھا. اور عربوں نے پوچھا یہ محمد آپ نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ عرب و عجم ان کی عزت کریں, اور اللہ تعالیٰ نے اس جو ہمیں مقام عطا کر دیا, ہمیں بچا کے, اس کعبہ کو بچا کے ہماری اتنی عظمت, انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے اس کی بھی سب لوگ عزت کریں گے اور یہ تعریف شدہ ہوگا, محمود قرار پائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی دونوں ناموں کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ صف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو احمد کے نام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے. اور اگر ہم باقی دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں چار جگہ پہ ایسا ہے کہ سورہ آل عمران ہے, سورہ محمد خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورہ فتح اور سورہ احزاب, ان چار صورتوں میں آپ کا نام محمد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس میں یاد کیا اپنے اس عظیم نبی کو. اور یہ جو دونوں نام رکھے گئے, ایک دادا کی طرف سے ایک والدہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پسند فرمایا. اور تقریباً عام الفیل کے 7 سال کے بعد آپ کی جو والدہ ہیں جناب آمنہ, وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں, ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو پرورش ہے وہ
دادا کے زیر سایہ. دادا کے بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ سے یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے, اجازت چاہتے ہیں آپ سے.
شکریہ جی.
محمد عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
خدا حافظ.
ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی آپ نے پسند کیا ہوگا. الحمدللہ ہماری آج کی گفتگو بہت اچھی رہی. ایک تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مختصر طور پر تذکرہ, اسی طریقے سے جو عام الفیل یعنی سال ہاتھیوں والا سال جو تھا اس کے جو واقعات ہیں ان کی طرف بھی اختصار سے اور مختصر طور پر اشارہ ہوا. بس آپ سے بھی یہاں پر اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.